لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. چودہ سو اڑتیس ہجری یا 1438 ہجرہ کے ایام عزا کا یہ چوتھا عشرہ ہے، اور مجلس کے بالکل شروع میں میں نے ایک ایسی درخواست کی تھی جو پچھلے 20-22 سال سے میں کرتا رہا ہوں، تو جہاں بہت باقاعدگی سے ابھی بھی جانا ہو رہا ہے وہاں تو لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر جس کی تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، مجمع بہت میرے قریب ہو تو میرے لیے ذرا سا مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اب جو میں آیا ہوں تو یہ ممبر بھی مزید اونچا محسوس ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے تکلیف اور ہو جاتی. عاشورہ، اربعین، 21 رمضان یا 7 محرم سے 10 محرم تک کی تاریخیں جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ہال بھی کم پڑتا ہے، وہاں کی بات الگ ہے. لیکن ان مجالس میں آپ بھی ذرا آرام سے بیٹھیں، میں بھی آرام سے مجلس پڑھ سکوں، تو کل سے یہ گزارش ہے کہ مزید تھوڑا سا آپ حضرات کا پیچھے بیٹھئے گا تاکہ بار بار اعلان نہ کرنا پڑے. آپ لوگ آگے آ گئے تھے تو دو قدم پیچھے جانے میں بھی آپ کو زحمت ہو رہی تھی، میری طرف سے اس کی معذرت. حجت الاسلام والمسلمین مولانا زیغم رضوی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے ایام عزا کے پہلے عشرے میں معرفت امام کے عنوان پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور موضوع اتنا بڑا ہے کہ انشاءاللہ مزید کئی سال بھی اس عنوان پہ گفتگو رہے تو نامکمل ہی رہے گا. میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ تھا، یہ ماہ صفر کا پہلا عشرہ، اسی عنوان میں ایک لفظ شامل کر کے ان مجالس کے لیے ایک عنوان منتخب کیا ہے، گرچہ مجھے باقاعدگی سے سننے والوں کو معلوم ہے کہ میں اپنے موضوع پہ رہتا نہیں، مجھے خود بھی اپنی کوتاہی کا یا غلطی کا احساس تو ہے، لیکن بات کرتے کرتے کہیں اور نکل جاتا ہوں، پھر واپس انشاءاللہ تو ابھی تک تو یہ ہے کہ واپس تو آ جاتا ہوں، اتنی دیر میں مجمع واپس نہیں آتا، اس کا دماغ تو کہیں اور چلا گیا وہاں سے یہاں آنے میں کہ مولانا کیا بات کر رہے تھے، کہاں سے جوڑ ملایا، اتنی دیر میں مجلس ختم ہو جاتی. تو جو باقاعدگی سے آنے والے ہیں ان کو معلوم ہے، وہ اس کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، کچھ نئے مومنین بھی ہوں گے تو ان کا میں نے یہ پہلے سے ہی انگریزی کا ایک لفظ ہے وارننگ دے دی. لیکن اس دفعہ کوشش کروں گا کہ اس عشرے میں عنوان ایک ایسا ہے جو بالکل میرے مطلب کا ہے، اس لیے میں ادھر ادھر بھی اگر ہٹوں تو وہ ادھر ادھر بھی عنوان میں رہے، اور وہ عنوان ہے معرفت اصحاب امام، معرفت انصار امام. امام کی معرفت ایک مرحلہ، بہت بڑا مرحلہ، اصل مرحلہ، اہم ترین مرحلہ. لیکن امام کا جو ساتھ دینے والے ہیں ماضی میں بھی اور جو آنے والے زمانے میں بھی ساتھ دیں گے، وہ کون ہوں گے؟ ان کی بھی معرفت کرنا ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم اس میں کسی انداز سے بھی شامل ہوتے ہیں کہ شامل نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے تو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، جب تک انسان زندہ ہے یا جب تک کہ آنے والا نہیں آ جاتا ہے وقت ہے، آدمی اپنے آپ کو اس میں شامل کر سکتا. تو معرفت اصحاب امام، اس میں پہلے 11 امام بھی آ رہے ہیں اس عنوان میں، اور اس میں وہ آنے والا امام بھی آ رہا ہے کہ اس کے ساتھی، اس کے صحابی، اس کے مددگار کیسے ہوں گے. اچھا، میں یہ گزارش کر دوں کہ بعض اوقات ذہن میں باتیں بہت زیادہ ہوتی اور گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں جلدی بیان مکمل کروں، تو میرا بیان بہت تیز ہو جاتا ہے. اس میں آپ حضرات کو اگر موقع نہ مل سکے آہ کرنے کا یا واہ کرنے کا، تو میں تو اس کا عادی ہوں بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ اس پہ کوئی واہ کرے. تو یہ واہ وہ دل کی گہرائی سے کر رہا ہے کہ عادت کے تحت کر رہا ہے کہ سونے سے اٹھا ہے، سوتے سے تو بے اختیار واہ کر رہا ہے، یا کوئی میری غلطی پکڑی. تو یہ آپ خیال کیجئے گا کہ میرا انداز، مجھے یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ یہ باتیں عرض کرنا پڑ رہی ہیں. آیت قرآن کی وہ تلاوت کی ہے جو ہر بچے کو یاد ہے، قل هو الله احد. اچھا، یہ بھی میرا ایک طریقہ، اور آپ کہیں گے کہ آج مولانا پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے طریقے ہی بتا رہے ہیں، مولانا کی سوانح حیات سننے نہیں آئے ہیں، ہم اس موضوع پہ بات سننے آئے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی بات کہ عام علماء کے برعکس، وہ علماء ہیں، ان کا علم اتنا کہ پورے 10 دن اگر گفتگو کریں گے تو ایک ہی آیت کی تلاوت ہوتی ہے کہ اس کا پہلے حق ادا کیا جائے. میں آیت کی ہر دوسری تیسری مجلس میں بدلتا رہتا ہوں. میرا انداز فکر یہ ہے کہ اسی بہانے کچھ بچے، کچھ بڑے قرآن کی مختلف آیتیں ان کے ذہن میں پڑ جائیں گی. تو آج کی جو آیت ہے وہ آج ہی کی حد تک ہے، قل هو الله احد. اللہ احد، احد کی تفصیل میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں، ورنہ مجلس بہت زیادہ خشک بھی ہو جائے گی. کوئی حرج نہیں اگر اپنے موضوع پر آدمی ہو، لیکن موضوع سے ہٹ بھی جائے گی. اور اللہ ایک ہے، احد ہے، احد کا مطلب ایک ہوتا ہے، کہ احد کا کچھ اور مطلب ہے، اس کو چھوڑی. سیدھی سادھی عام سی بات جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ایک ہے. اب اللہ ایک ہے اور وہ ایک ان معنوں میں بھی ہے کہ بلا وزیر ان ولا شریک ان، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے، نہ کسی شریک کی ضرورت ہے جو کائنات کا نظام چلانے میں اس کی مدد کرے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ پیغام بھی قرآن میں بار بار الفاظ بدل کے آیا کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا ساری کائنات سے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے مشورہ نہیں چاہیے، اسے کسی سے مدد نہیں چاہیے، حتیٰ یہ کہ اسے کسی کا سجدہ بھی نہیں چاہیے. حدیث قدسی میں پروردگار کا ایک اعلان، حدیث قدسی، کلام خدا کا ہو، الفاظ بطور معجزہ نہ ہو، وہ حدیث قدسی. کلام بھی اللہ کا ہو، الفاظ بھی چیلنج کر کے، تحدی کے ساتھ اللہ نے نازل کیے ہوں کہ اس کا جواب لے کر آؤ، تو وہ قرآن. اللہ کے ہر ہر جملے کو یہ مت سمجھیے کہ اس کا جواب نہیں آ سکتا ہے، صرف جو قرآن میں آیا. تحدی، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایام عزا کے جس عشرے میں میں اس سے پہلے آخری بار یہاں آیا تھا، اس کے بعد درمیان میں شہزادی کونین کی وفات کا ایک عشرہ تھا، اس میں جو آخری عشرہ تھا میں نے ایک لفظ کہا تھا. یہ لفظ ابھی ابھی میں کینیڈا میں کہہ کے آ رہا ہوں. میں ذرا مائک سے اس لیے ہٹ گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مولانا اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں کہاں سے آ رہا ہوں. تو بہرحال باہر کے ایک ملک سے آ رہا ہوں، اور وہاں کی زبان تو اب اردو نہیں رہی، حتیٰ وہ لوگ بھی کہ جن کے باپ دادا لکھنؤ کے ماہر ترین زبان پر عبور رکھنے والے کہلاتے تھے، ان کے ہاں بھی اب اردو نہیں. تو وہ لفظ میں غلطی سے کہہ گیا جو عام طور پہ میں عربی کے سخت لفظ استعمال نہیں کرتا. اب اس پر بعد میں بحث ہونے لگی کہ مولانا کا تعلق کراچی رضویہ سوسائٹی سے، یہ ان کے پڑوس کی بات کر رہے تھے یا مجلس کھارادر میں بہت پڑی ہے وہاں کی بات کر رہے تھے. یہی جملہ جو ابھی میں نے کہا اس کی تفصیل میں، میں نے کہا کہ رسول اور امام کے معجزے بھی اور انبیاء کے معجزے بھی اپنے زمانے میں معجزے تھے، آج وہ معجزے نہیں ہیں. آج وہ چیزیں، یہ چھوٹا سا بچہ بھی یہاں بیٹھ کے وہی واقعہ یا وہی چیز دکھا سکتا. اگر معجزوں میں یہ آتا ہے کہ مکے میں بیٹھ کر امام معصوم ہندوستان کے مومن سے بات کر رہے ہیں، آج یہ بچہ بھی یہی کام کر سکتا. بلکہ اب آپ کے علم میں ہوگا، یہ خدا آپ کے گھر کی کہانی ہوگی. میں ذرا سا پھر موضوع سے ہٹا کہ آپ کے لیے شاید مشکل ہوتا ہو فوراً اسمارٹ فون کے ذریعے ویب اسنیپ چیٹ یا واٹس اپ وغیرہ پہ جانا. آپ کا دو سال کا بچہ پہلے آپ کو کنیکٹ کر کے دے گا، دو سال، یہ نہیں اس سے بھی چھوٹے. تو عنقریب بچے موبائل ہاتھ میں لے کے پیدا ہونے والے ہیں، ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں وہ بات کی چیز ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ جو امام کا یا رسول کا یا نبی کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے جو معجزے بیان کیے گئے، اندھوں کو بینائی دیتے تھے، آج ایک عام سا آئی سرجن بھی تھوڑی سی سرجری کر کے یہ معجزہ دکھا سکتا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے بہت بات پھیل رہی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا. بلکہ جملہ ایسا بھی کہہ دوں جو شاید آگے ہمارے موضوع میں آئے، سورج کا مغرب سے پلٹانا. دو بار رسول اللہ سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سورج پلٹا، اور دو بار پیغمبر کے آنے کے بعد میرے مولا کے لیے یہ سورج پلٹایا گیا ہے. چار مرتبہ یہ معجزہ پیش آیا، بہت بڑا معجزہ. اتنا کہ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں وہ اس معجزے کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج مغرب سے نکلے تو پورا کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. یونیورس جو ہے وہ ایک سسٹم پہ چل رہی، اس کے اندر نہ تو اس معجزے کی جگہ ہے کہ ایک دن سورج چلتے چلتے صبح سے شام اپنی جگہ رک جائے گا، اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ سورج مغرب سے نکل کے آئے گا. کیسے کیسے ممکن ہے؟ اسے قیامت آ جائے گی. ہماری قوم کا دینی اعتبار سے بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ، اور دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ دین اور دنیا دونوں میں، نیم ملا اور نیم حکیم. جن کو پوری سائنس نہیں پتا وہ آ کے سائنس میں دخل دیتے ہیں، اور جنہیں پورا دین نہیں پتا وہ آ کے دین کے مسئلے میں دخل دیتے ہیں. تو کچھ سوچ کے ہمارے بزرگوں نے یہ کہاوت بنائی ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. کون سا سائنسدان کہتا ہے کہ چیز ناممکن ہے؟ کوئی نہیں کہتا. لیکن آپ دیکھیں گے پوری پوری کتابیں لکھی گئی جس کے اندر یہ دو معجزات رسالت و امامت پر سائنسی اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. پہلا یہ کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، کہا یہ کیسے ممکن. چاند آدھی دنیا میں ایک وقت میں آتا ہے، سینکڑوں نگاہیں دیکھ رہی. ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کبھی کبھار کوئی چیز ذرا شک والی ہوتی ہے، اس کو بھی سینکڑوں لوگ دیکھ لیتے ہیں. چاند پہ مولا کا نام لکھا ہے کہ نہیں، چاند پہ آقا حسین کا نام اس عاشورے کے دن تھا کہ نہیں، اس قسم کے واقعات. تو جہاں چاند کا باقاعدہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا اور ملنا، کہہ رہے کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک آدمی نے پوری دنیا کے اندر گواہی نہیں دی. خیر میں ذرا سا بہکا تو نہیں، لیکن تمہید کو ذرا لمبا کر گیا میں. اور اسی طرح سے سورج کیسے پلٹے گا؟ اب وہ جملہ بھی میں یہاں اس وقت عرض کر دوں جو میں نے تین سال پہلے یہاں جو ایام عزہ میں اشرہ پڑھا تھا اس کی آخری مجلسوں میں جملہ ایک عرض کیا تھا. وہ بھی عرض کر دوں کہ روایتوں میں یہ معجزے کے ساتھ، جس کا ذکر تو صرف اس لیے درمیان میں نکل آیا کہ مجھے ایک غلط لفظ، میں نے غلط نہیں صحیح لفظ سمجھانے کی میں نے کوشش نہیں کی، تو ایک مسئلہ بنا. صرف وہ لفظ کے لیے یہ تفصیل، لیکن یہ تفصیل آگے کام آنے والی اس اعتبار سے کہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں یہ دو نشانیاں بھی کہ ایک دن سورج آسمان پہ رک جائے گا اور اتنی دیر رکا رہے گا جتنی دیر عام طور پہ صبح سے شام کا وقت ہوگا، اور ایک تو بہت مشہور روایت ہے کہ آخری ایمان کے آنے سے پہلے ایک دن سورج مغرب سے نکل کے مشرق میں ڈوبے گا، الٹا اس کا سفر الٹا چلے گا۔ تو یہ تو بہت مشہور نشانیاں ہیں، گرچہ اس کے انٹرپریٹیشن میں پھر اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑ دیجئے بات۔ تو اس کا تعلق خالی ہمارے پاس سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے فیوچر سے بھی۔ تو تھوڑی سی بات، امام معصوم نے آج کے اپنے آپ کو بہت ہی پڑھا لکھا اور سائنس کا ماہر سمجھنے والے مومنین کے اس دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے، جب حضرت موسیٰ کے وصی یوشع ابن نون کے معجزے کو بتایا، اصحاب امام، تو اصحاب امام میں خالی یہ 12 امام کے اصحاب نہیں آئیں گے، انبیاء کے جو اصحاب ہیں ان کا تذکرہ بھی ہونا ہے، حضرت یوشع کے تو 15 صحابی بہت مشہور، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری اور حضرت یوشع کے 15 صحابی، موضوع بنے گا ہمارا آگے چل کر۔ یہ بات میں غیر متعلق نہیں عرض کر رہا ہوں، میں خود دیکھیں آج اپنی تقریر کی جو اس سے کرتے جا رہا ہوں نا، یہ بات موضوع کے متعلق نہیں ہے، یہ بات موضوع سے متعلق ہے۔ تو اصحاب حضرت یوشع ابن نون، وہاں جب امام نے تفصیل بتائی تو یہ جملہ کہا تھا جو 3 سال پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، اور چونکہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور گناہوں میں سے گناہ ہے تو دوبارہ بھی ذکر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ امام نے فرمایا جو لوگ علم نجوم پر، اسٹار، ہوروسکوپ یا اسٹرولوجی سے ریلیٹڈ باتیں، جو اس پہ یقین کرتے ہیں وہ بالکل بھی غلط نہیں، یعنی یہ لفظ اردو کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے لیکن 100% غلط نہیں، اس لیے کہ علم نجوم، ستاروں کا علم ہے، اور اس کو یہ ایک ایسا علم تھا جس میں اللہ نے 99.99% سچائی رکھی تھی، یہ ایک ان سائنٹیفک ٹائپ کا علم نہیں، 99.9% اس میں سچائی رکھی تھی۔ اس کی مشہور ترین 2 قرآنی مثالیں، وہ معجزے تو نہیں، ایک حضرت ابراہیم کے پیدائش سے پہلے نمرود کے نجومیوں کی اتنی درست 100% کریکٹ قسم کی پیشین گوئی، نمرود ایک گمراہ آدمی کے گمراہ مشیر، بات صحیح کہی تھی، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کے نجومیوں کی خبریں، بھئی حضرت سلیمان نبی کا کوئی ساتھی آصف ابن برقیہ کہتے تو ہم کہتے کہ علم نجوم میں حقیقت نہیں ہے، آصف بن برقیہ کا اپنا علم اتنا غیب تھا، تو نمرود، یہ تو موسیٰ، امام دلیل دے رہے ہیں میں نہیں، اور امام فرما رہے کہ یہ جو دنیا میں اتنے سارے لوگ اس علم پہ یقین رکھتے ہیں یہ سب غلط نہیں کر رہے ہیں، نہیں غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں لیکن غلط نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ علم ہمیشہ سے غلط نہیں تھا، ایک وقت میں تو یہ علم دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت اہم اور مفید تھا، جیسے آج سائنس، پرانے زمانے کی سائنس جسے کہتے ہیں آج وہ بالکل بیکار، لیکن وہی پرانے زمانے کی بیکار سائنس آج کتنی کام کی بن گئی۔ پرانے زمانے کی سائنس جسے کہتے تھے صرف ایک خبط کو، خبط ایک پاگل بنا، ایک جنون، لوہے سے سونا بنایا جائے، پہلے زمانے کی ساری سائنس یہ ہوتی تھی کہ وہ نسخہ بتائیے جس کے ذریعے ہم پیتل سے یا لوہے سے گولڈ یعنی سونا بنا دیں، سائنس شروع یہیں سے ہوتی پہلے زمانے، اور پھر کیا وہ کوے کا پر اور شیرنی کا دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جمع کر کے کس طرح سے، وہ سائنس، آج یہ کتنا کریکٹ اور انسانیت کے لیے بہتر علم ہوا، علم نجوم بالکل الٹا۔ पहले बिल्कुल सही था। बेवकूफ नहीं है इतने 100 सालों तक के लोग आज के लोगों को मिलाकर कि अगर ये शुरू से ही गलत होता। इमाम ने कहा कि इस इल्म में खराबी उस दिन आई, उस दिन तक बिल्कुल ठीक चल रहा है 99.99%, खराबी उस दिन आई जिस दिन पहली बार सूरज के पलटाने का मौजजा हुआ। इल्म नुजूम की सारी बुनियाद सितारों की कैलकुलेशन पर है, वो सारा हिसाब किताब बिगड़ गए। और जब फिर दोबारा इल्म नुजूम को चैलेंज हुआ, जब दूसरी बार सूरज पलटाया गया, ये बनी इसराइल से पहले की बात, ये पैगंबर से पहले बनी इसराइल की बात, तो दो बार रसूलुल्लाह की विलादत से पहले जो सूरज पलटा उसके और कोई नुकसान हुए हों कि न हुए, नुजूमियों का सारा इल्म जो था वो दरहम भरम हो गए, कैलकुलेशन बिगड़ गई। कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, हर चीज गलत सलत आपको बताता है। और फिर पैगंबर के आने के बाद दो बार सूरज पलटा तो जो रही सही कसर थी इल्मे नुजूम में वो भी खत्म हो गई। अभी इसके अंदर 60% सच्चाई हो सकती लेकिन उतना ये सही ना रहा। तो अब ये तफसील मैंने क्यों बताई? अच्छा, जो लोग बहुत बाद में आए हैं उनको समझाना पड़ेगा कि तफसील क्यों बताई, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसके भी बाद आए तो क्या फिर उनको भी बैठ के मैं समझाऊं कि तफसील क्यों, तो बस आखिर में जब अंदाजा होगा कि अब कोई नहीं आ रहा। फिलहाल तो जो बाद में लोग आए हैं वो थोड़ा बैठें, साथ में सांस लें, जितनी देर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो अब नीम हकीम, कुछ नहीं पता साइंस वाइंस क्या, और आगे बढ़ के इतराज कर देते हैं कि सूरज पलटेगा तो निजाम कायनात बिगड़ के रह जाएगी, और अगर चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे तो पूरा जो एस्ट्रोनॉमी है वो पूरी खत्म होकर रह जाएगी। कैसे हो सकता है कि दो मौजूदे हुए? नहीं पता इनको साइंस। आज किसी भी साइंटिस्ट से पूछिए, आज के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम क्या? गूगल। घर के इंतहाई बेकार साइंटिस्ट है, क्योंकि ये दवा भी देता है उसमें जहर मिला भी मिला देता। तो खैर वो एक अलग मौजू है और हमारे आज के शुरू होने वाले अशरे की एक तकरीर में आएगा। ये बच्चों की समझ में मेरी बात नहीं आ रही, इनकी समझ में गूगल आएगा, तो इनको भी समझाना है अगर ये कल और परसों आए। अच्छा, तो अब किसी साइंटिस्ट से पूछिए, गूगल में चले जाइए, सूरज का मगरिब से निकलना कोई कयामत बपा नहीं करेगा, और इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं मुसलमानों की कि ये तो बिल्कुल नॉनसेंस मौजिजा है, ये उलमा ये मौलवी हमको क्या समझते हैं, क्या हम बिल्कुल जाहिले मुतलक हैं, ये कुएं के मेंढक जिनको पता ही नहीं कि साइंस कितना एक्यूरेसी के साथ हर चीज बताती है। जहन जा रहे होंगे कि जब कभी ईद वीद का मसला आता है तो ये कि इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताती है, और ये मौलवी ये मुल्ला पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें दो चार छींटे सूरज के मौजूदे चांद के मौजूदे पर भी वो डाल देते हैं, और जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बेदीन किस्म के मुसलमान हैं वो किताब लिख देते हैं। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ एक और भी है, और वो तो आपका दिल भी कह रहा होगा कि वो तो हमारे अशरे का जो उन्वान है मारिफते असहाब इमाम उसका हिस्सा बनेगी नीम मुल्ला, जिन्हें ना दुनिया की खबर है ना उन्हें दीन की खबर, वो आगे बढ़ के इतने बड़े बड़े फतवे देते हैं, लेकिन वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वापस आता हूं, ये मौजजात न सिर्फ ये कि हुए बल्कि इन्हें एक ये बच्चा भी रिपीट कर सकता है कुछ अरसे के बाद, मूसा का मौजजा हो, ईसा के मौजजे हो, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, चाहे पैगंबर के मौजजे हो चाहे इमाम के मौजजे, सब नहीं सारे मौजूदे नहीं, जो लोग शुरू में नहीं बैठे वो पहले मजलिस के बाद पहले आने वालों से पूछ रहे कि मौलाना क्या कह रहे थे जिसमें ऐसी बात आ गई। मुर्दे को जिंदा करना, अंधे को बीनाई देना, दरिया में रास्ता बना लेना, आग में जाके बैठ जाइए आग आपको नहीं जलाएगी, और फायर प्रूफ जैकेटों की बात भी नहीं कर रहा, ऐसी क्रीम्स बन रही कि अगर आप अपने जिस्म पे लगाइए तो आप जाके आग में बैठ सकते हैं, अगर आप आग आपको नहीं जलाएगी, और आप कह सकते हैं कि मैं इब्राहिम हूं क्योंकि ये इब्राहिम का मौजजा है जो मैं दिखा रहा हूं। ये मौजजात आज एक आम आदमी भी जरा सी टेक्नोलॉजी की मदद से, और अगर 50 साल गुजरे तो उस टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं, बगैर उसकी मदद के ये चीजें बड़े बड़े मौजजात। देखिए आग का گلزار بن جانا دو مرحلوں، پہلے آگ کا اثر نہ کرنا، پھر آگ کا باغ بن جانا۔ تو پہلا حصہ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا بھی یا حضرت موسیٰ کا کتنا بڑا معجزہ، یا حضرت عیسیٰ کا کتنا بڑا معجزہ، یا پیغمبر کے کتنے بڑے معجزے۔ اب یہ سلسلہ چلے گا تو آخر میں کہاں تک جائے گا؟ گیارہویں امام تک، جو کہ بارواں تو غیبت میں ہے۔ گیارہویں نے ایام عزا کی آخری مجلس میں، آپ کچھ اور سنتے ہوں کہ نہ سنتے ہیں، ایک واقعہ ضرور سنتے ہوں گے بارش برسانے کا۔ پہلے ایک راہب نے بارش برسائی نبی کے جسم کی ہڈی کی مدد سے، پھر امام نے، یہ بادل یہاں کا نہیں ہے، یہ بادل یہاں کا نہیں ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آج چھوٹی سی لیبورٹری میں بیٹھ کے ایک سائنٹسٹ مصنوعی بادل بنا بھی سکتا ہے، مصنوعی بادل جہاں اس کا دل چاہے بچھا بھی سکتا۔ تو یہ سارے معجزات، خاص طور پر یہ جو موبائل فون کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معجزات سامنے آئے، یقین رکھیے کہ آج سے 40 سال پہلے جب میں نے ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث اس وقت میرے نام سے مشہور ہو گئی تھی، آج ہر خطیب پڑھتا۔ اچھا، یہ ایک حدیث تھی، یعنی کوئی ریسرچ نہیں تھی کہ میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیے میں نے ریسرچ کی تھی، سب اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ ریسرچ میں آپ کہہ سکتے ہیں، حدیث کتاب میں میں نے بھی کسی کتاب سے پڑھی، اور اس کتاب والے نے بھی کسی سے لی ہے۔ تو یہ میں بحیثیت فخر نہیں کہہ رہا، صرف ایک انفارمیشن کے اعتبار سے کہ جب حدیث پڑھی تو وہ اتنی لوگوں کو نئی لگی تھی۔ اگر نئی حدیث کی دو قسمیں، ایک وہ نئی حدیث ہے جو اپنے مزاج کے خلاف جاتی ہے، او ہو اس پر تو اتنا ہنگامہ برپا ہوتا کہ بس نہیں چلتا کہ ٹانگ پکڑ کے خطیب کو ممبر سے گرا دیں۔ ابھی بھی احترام ممبر و مجلس ہمارے یہاں برقرار۔ میں نے ایسی حدیثیں بھی پڑھی جو اب آج کل آپ کے لیے کوئی خاص بات ہی نہیں، آپ کہیں گے اس پہ کبھی ہنگامہ ہو چکا ہے؟ ہاں ہو چکا، اور ایسا ہنگامہ کہ اگر میں مجلس نہ پڑھ رہا ہوتا، باہر کہیں کھڑا ہوا یہ بات بتاتا، تو شاید آج 40 سال بعد آپ میرا بیان نہیں سن رہے ہوتے، میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے یہ جہاد نہیں کیا اس وقت کے لوگوں نے، خیر، لیکن اتنا ہی بڑا ماں۔ اب آپ کو دیکھیے عجیب لگے گی یہ حدیث کہ تقلید واجب، اب نہیں لگے گی عجیب، چاہے آپ اس پہ اعتراض بھی کریں، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ تقلید آیا کہاں سے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ اگر آج آپ یہ مسئلہ سنیں کہ خمس دینا، اتنا ہی ہنگامہ ہو چکا کہ زندگی خطرے میں پڑ گئی، یہ خمس ہے کیا چیز، آج یہ نہیں کہیں گے، آج دوسرے اعتراض ہوں گے، کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، قرآن میں ہے، یہ واقعان ہے کہ اپنے روزی روزگار کا ذریعہ بنایا، وہ ساری چیز۔ دیور کے لیے بھاوت سے اور بھاوت کے لیے دیور سے پردہ واجب ہے، کتنے اس پر ہنگامے ہوئے، اور دیور بھاوت تو پھر بھی صحیح، ایک رشتہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ایج گروپ سیم ہوتا تو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن خاندان کی بزرگ خواتین، کھارا در اور سولیر بازار کراچی کے دو محلے ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ایک خرابی تھی ان میں، اب نہیں۔ عید و بقرعید کے موقع پہ خاندان کی بوڑھی عورتیں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، یہ چچی ہے، یہ ممانی ہے، میں نے کہا یہ حرام اور گناہ، ارے کیا ہنگامہ ہو گیا اس کے اوپر۔ بزرگوں کو چیلنج کرنا تو آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر بزرگ خواتین ہوں، پوری زندگی ایک ماحول میں گزاری۔ تو کہنے کا مقصد آج آپ کو اس میں کوئی بات عجیب نہیں لگ رہی، بلکہ آپ ذرا سا بور ہو رہے ہوں گے کہ ہم ایک گھنٹے کے ڈرائیو کر کے یہ چیز سننے تو نہیں آئے، اور میں بھی یہ چیز سنانے کے لیے 10,000 میل کا سفر طے کر کے نہیں آیا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں کتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، تو میں یہ سنانے نہیں آیا ہوں، میں سنا یہ رہا تھا کہ نئی چیز بڑی اعتراض والی بن جاتی ہے اگر وہ ہماری روزمرہ زندگی کے خلاف جا رہی ہے۔ چنانچہ نئی چیز کے حوالے سے جو باتیں میں نے کہی وہ نئی نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی کبھی یہ دعویٰ کرے کہ آج میں ایک بالکل نئی چیز پیش کر رہا ہوں جو اس سے پہلے اسلام میں کسی نے پیش نہیں کی، اس کی بات سنیے ہی نہیں، وہی چیپٹر کلوز دا اینڈ کی مہر لگ گئی۔ ہمارے مذہب کا اصول یہ ہے کہ حوزہ علمیہ میں عظیم ترین مرجع بھی کوئی فتویٰ دے گا، عظیم ترین، پہلے بتائے گا مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ فتویٰ یا قرآن سے آتا ہے یا حدیث سے آتا ہے، نہ قرآن آج نازل ہوا نہ حدیث آج نازل ہوئی، 1400 سال تک تمام علماء نے یہ قرآن پڑھا یہ حدیث پڑھا، تم کہاں سے بوجھ بجکڑ نکل آئے یا لال بجکڑ کے تم کہنے لگے کہ ایک نئی چیز جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، تو نئی چیز بن جاتی ہے کہ لوگ کچھ عرصے ایک بات نہ سنیں، تو آپ اس میں دیکھیں نئی چیز عذاب قبر، بہت پڑھا تھا میں نے عذاب قبر، لیکن میں نے کوئی تھوڑی پڑھا، دعائیں کمیل جب سے ہے تب سے عذاب قبر، صحیفہ کاملہ کی دعائیں جب سے ہیں تب سے عذاب قبر، لیکن لوگوں کو نیا لگا، اب اس پہ کتنا ہنگامہ ہوا، قبر والے باپو، جہنم والے مولانا، ڈراکولا آف اسلام، عذاب کے مولوی، یہی سب ہوتا رہا، مگر یہ والا جملہ کل اگر مکمل ہو تو مزہ آئے گا، کیونکہ کل شب جمعہ، شب جمعہ عذاب قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، چاہے ہم تیار ہوں چاہے تیار نہ ہوں۔ تو اب واپس آئیے کہ جو میں کہہ رہا موضوع سے نہیں ہٹا، دو پہلو، ایسی نئی چیز جو ہماری عیاشیوں کے راستے میں رکاوٹ بنے، سیدھی سادی بات میں کہہ دوں، جو ہماری عیاشیوں کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ ہر ایک کے کان کھڑے ہوتے، ہر ایک کو قابل اعتراض لگتی ہے، یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئے مسئلہ، کتنا مشکل ٹائم میرے لیے ہوا تھا، وہ معصومین اسپتال کراچی میں ہے جہاں پہ سارا در اور سولیہ مزار کے اکثر بچوں کے والدین وہاں پیدا ہوئے ہیں، اس ہاسپٹل میں، اس کے بالکل پیچھے امام باڑ، ایک نہیں ایسے کئی واقعات، مجلس پڑھ کے اترا، مجلس کا موضوع تھا اسلام میں گانا حرام، اور پھر جو مائک اٹھا کے کسی صاحب نے اسپیچ کی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد مائک کن کے ہاتھوں میں جاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، بغیر گانے کے اہل بیت کے مصائب پر ایک شعر نہیں کہا جا سکتا، خیر وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ کہانی، اب یہ ساری چیزیں نئی لگی، کیوں؟ اپنی عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہی، ٹیلی ویژن بند کرنا پڑے گا، فیس بک کو بند کرنا پڑے گا، اب مکس گیدرنگ بند کرنا پڑے گی، خاندان کی عورتوں کے ساتھ مرد اور مردوں کے ساتھ عورتیں جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، بھائی بہن تو آپ کو ہنسی مذاق کرتے کم نظر آئیں، بہن سے جملہ کہہ کے پتھر کو موم بنا کے پگھلا دے گی، یہ اچھے بھائی نہیں، یہ کام کر دو، تو آپ بڑے سے بڑا کام کروا لیتی ہے بہنیں، لیکن سالی بہنوں کے مذاق، دیوار بھاوج کے مذاق، اب یہ اپنے جو بھی کہیے، میں حرام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لفظ میرے دیکھیے گا پھر بعد میں اعتراض کیجیے گا، میں عیاشیوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بلکہ اگر آپ عرب دنیا میں رہ کے عربی سیکھ گئے تو عربی میں تو عیاشی کے معنی اور بھی آسان ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر اپنی روٹین لائف کے خلاف جو چیز آپ سنیں، چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو چاہے مجتہد کا فتویٰ ہو، اس پر تو آپ حملہ نہیں کریں گے، آپ سنانے والے پہ حملہ کریں گے، لیکن اگر روٹین لائف اور زندگی کے عیاشیوں میں رکاوٹ کرنا ہو تو آپ کہیں گے یہ بہت اچھی حدیث انہوں نے پڑھی اور یہ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، عذاب قبر نے جہاں سینکڑوں ممبروں پر جانے سے مجھے روکا، پابندی لگ گئی، نہیں پڑھ سکتے یہ صاحب اس ممبر پر، انہوں نے ٹرسٹی صاحب کی ماں کی 40ویں کی مجلس میں حجاب پہ پڑھ دیا، وہ خاتون ساری زندگی میں حجاب رہ کے گئی، تو خلاصہ یہ کہ عذاب قبر نے جہاں روکا تو یہ دوسری حدیث نے پتہ نہیں کہاں کہاں میرے لیے راستے آسان کیے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اصحاب ایمان کی بہت اہم خاصیت، ہمارا موضوع ہے یہ، جو لوگ میرا شروع کا اعلان نہیں سمجھ پائے تھے، میں نے کہا تھا میں موضوع سے ادھر ادھر بہت کٹ مارتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں نیکسٹ ایگزٹ سے اسی روڈ پہ آ جاتا ہوں، تو یہ موضوع سے کہا تم ہمارے لیے کوشش کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، پھر دیکھو کہ ہم کس طرح سے تمہارے راستے کی مشکلات کو آسان کریں گے، وہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، بچوں نے شاید کم سنی، ایک زمانے میں میں کس نام سے مشہور تھا، کس زمانے میں، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے والدین پیدا ہو چکے، اینٹینا والے مولانا، اب وہ جو اینٹینا کی حدیث میں پڑھتا پسند آتی تھی لوگوں کو، اور مجھے یاد ہے کہ اس ایک حدیث کی وجہ سے کیسے کیسے جگہوں پہ مجھے بلا لیا گیا، تو میں نے اینٹینا کی حدیث پڑھی 5 منٹ میں، اور اس کے بعد 9 مجلسیں پڑھی عذاب قبر پہ، تو خیر وہ تو معرفت اصحاب امام، اب مجھے اندازہ ہے کہ جو آنا ہے وہ آ چکے ہیں، اصحاب امام کی معرفت بھی ہم کو حاصل کرنا، یہ میرا عشرہ پارٹ ٹو ہے اس عزا خانے کے اس سال کے پہلے عشرے کا. حجت الاسلام مولانا زیغم رضوی صاحب نے معرفت امام پہ عشرہ پڑھا اور کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں. اس کا دوسرا حصہ ہے کہ معرفت اصحاب امام, تو اس کے اندر یہ چیز بہت اہم بنے گی کہ اگر کبھی حالات آپ کو ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع دے دیں جو عام حالات میں آپ کی بات نہ سنیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پیغام حق پہنچائیے. تو یہ تو میں نے کہا کہ بلایا انٹینا کی وجہ سے گیا, سنا گیا عذاب قبر. تو وہ حدیث یاد ہوگا آپ کو, میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. انہیں کمیل کی ہے جن کی دعائیں کمیل کر ساری دنیا میں ہر شخص کے گھر میں یا گاڑی میں کہیں بھی پڑے گا. ان کو مولا نے کہا کمیل جب تمہاری قبر کے چاروں طرف بڑے پختہ مکان بن جائیں اور اس میں اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں. حدیث بہت بڑی, میں ادھر چلا جاتا تو 20 منٹ اس میں لگ جاتے, کوئی حرج بھی نہیں تھا اگر نیا علاقہ ہوتا. آج کل ہر ایک نے یہ حدیث سنی ہوئی. تو آخری اس کا جملہ اس حدیث میں ظہور کی چار نشانیاں بتائی گئی ہیں, تو آخری چوتھی کہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے, اپنی ہتھیلی کو دیکھیں گے اور اس میں دیکھ کر مغرب کا مومن مشرق کے مومن کو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہوگا بلکہ باتیں کر رہا ہوگا, اور مشرق کا مومن مغرب کے مومن. ہتھیلی بہت چھوٹی ہوتی ہے, ہتھیلی پورا ہاتھ نہیں, ہتھیلی بہت مختصر کہا کہ اس میں دیکھ کر. آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی, یہ تو ذرا بہت شریف بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے باقی جو عشرے ہوتے ہیں 10,000 میل دور جتنے بچے بہت بیٹھتے ہیں, آ کے بچے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن جتنی دیر بیٹھے ہوتے ہیں اسمارٹ فون پہ یا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا اسنیپ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس ماحول میں اس بچوں کا سب پہ آ کے بیٹھ جانا بھی ایک بڑا معجزہ. اسٹارٹ یہیں سے کریں, بعد میں سنبھال لیں گے ان بچوں کو, لیکن کسی بہانے صحیح لا کے بٹھائیے. بات ہٹی, یہ ہٹی خالی خالی, اس سے آپ اسمارٹ فون کی جانب نہ جائیے جو شاید میں لے جانا چاہ رہا تھا. اب ایک مرحلے بعد کی ٹیکنالوجی, اب یہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں ملا دی جائیں. جو میں نے کہا تھا نا بچہ پیدا ہوگا تو موبائل لے کے پیدا ہوگا, جو آج مذاق کا جملہ ہے وہ کچھ عرصے کے بعد حقیقت بنے گی. ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے جسم میں پتہ نہیں کتنی چپس ڈال دی جائیں گی, کچھ اس کو بیماریوں سے بچائے گی, کچھ اس کا ڈی این اے ریکارڈ رکھے گی اور کچھ یہ ساری ٹیکنالوجی دے گی. اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں کوئی چیز رکھیں, آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں چپ لگی ہوئی ہے اور وہ چپ ایسی ہے کہ بس آپ نے دیکھا, وہ چپ بھی کھال کے نیچے, لیکن آپ جس سے چاہے بات کریں گے, جسے چاہے دیکھیں گے. جو ایک ناممکن بات 40 سال پہلے تھی. کہاں سے میں چلا تھا اینٹینا والی حدیث پر, کہ 40 سال پہلے جب یہ حدیث میں نے پڑھی لوگوں نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ حدیث کو سنا, مزہ لیا. لیکن ہر ایک کے ذہن میں 40 سال پہلے ایک خیال آیا, جب میں بھی شامل تھا, جب میں پڑھ رہا تھا, کہ یہ آخری زمانے میں جب امام آ جائیں گے تو لوگوں کو معجزے سے ایسی طاقت دیں گے. یہ امام کے معجزے ہوں گے, معرفت اصحاب امام. یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ میں موضوع سے نہیں ہٹا, کہ ظہور کے بعد جو اصحاب امام ہوں گے وہ مغرب اور مشرق والے اس طرح سے بات کریں گے جیسے میں اور یہ بچہ اگر بات شروع کر دیں, کوئی فاصلوں کی اہمیت نہیں ہوگی. تو ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ امام کے آنے کے بعد معجزوں کے ذریعے حکومت ہوگی, تو لوگوں کو یہ معجزے دیے جائیں گے جو امام کے دوست اور ساتھی. میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں لوگوں کو حکومت امام کا شوق اس لیے دلا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. مجھے کیا پتا تھا کہ 40 سال ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ جو ہمیں معجزہ لگ رہا تھا زمانے کے امام کا, وہ کھلونا بن گیا ایک 2 سال کے بچے کا, اتنا آسان ہو گیا. تو بات گھوم کے وہاں پہ آ جانا چاہیے گھر کے. اس میں تین بہت اہم نشانیاں اصحاب امام کی بتا دی گئی جو ہمارا موضوع ہے, لیکن اس پہ ابھی تفصیلی گفتگو ہونا. تین باتیں تو آ گئی, بس اب یہ پہلی بات کو مکمل کروں. بہت گھوم لیا, بہت گھوم 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 کے خط دائری سے میں واپس آ جاؤں اپنے الگ اصل راستے پر. اور وہ یہ کہ جتنے معجزے انبیاء اور ائمہ کے ہیں, تقریباً تقریباً سارے معجزے وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد عام انسان بھی دکھا سکتا. میں حضرت ابراہیم کی توہین نہیں کر رہا, میں حضرت موسیٰ کے رتبے کو ختم نہیں کر رہا, میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا مذاق نہیں اڑا رہا, میں معصومین کے معجزات کا انکار نہیں کر رہا. یہ سب اپنے زمانے کے معجزے, لیکن ایسے معجزے جو بعد میں بچہ بھی دکھا سکتا ہے, اور اسی لیے معصوم وہ لفظ استعمال نہیں کیا ان معجزوں کے ساتھ جو بہت اہم لفظ ہے, جو اصل میں آج کی پوری مجلس کا خلاصہ وہ لفظ آپ کو سمجھانا تھا. معجزے امام نے دکھائے, ایک معجزہ ایسا دکھایا جس کے ساتھ وہ لفظ استعمال کیا. لفظ کا مطلب جملہ. معجزات دکھائے امام نے, کسی معجزے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس جو ایسا معجزہ دکھائے وہی اللہ کی برحق حجت ہوگی, یہ نہیں کہا امام. معجزہ دکھایا, بیمار کو صحت یاب کر دیا, یہ نہیں کہا کہ بس جو اس طرح کے بیمار کو صحت یاب کر دے وہ اللہ کی حجت ہے, یا وہ امام برحق ہے, یا وہ ہمارا اصلی نمائندہ, یہ نہیں کہا. یا سورت کو پلٹایا تو یہ نہیں کہا کہ جو سورت کو پلٹا دے وہ بار 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 ایک جیسے جملوں کی کیا وجہ. لیکن بعض معجزوں کے ساتھ یہ جملہ کہا, سب سے مشہور اس حوالے سے معجزہ, لیکن سب سے زیادہ مومنین پہ مشکل گرا گزرتا. اب میرا پورا جنم سے لے کے بڑھاتا تک کراچی ہے, لیکن جب میں پنجاب میں جاتا ہوں نا, یہاں سے آخری مجلس پڑھ کے اگلے دن لاہور میں دو میرے خمسے, تو ایک جملہ وہاں لوگ ضرور پوچھتے ہیں, اچھا جملہ پسند آتا, اچھا آپ کراچی والے پیچھے کہاں سے؟ تو پیچھے جو ہے وہ لکھنؤ سے, مطلب بزرگوں کا تعلق. تو وہاں کا لفظ کہ جو بہت کھلتا ہے معجزہ لوگوں کو, وہ حبابا کا معجزہ, جبکہ کتنا اہم معجزہ, لیکن وہ لوگوں کو بہت گراں گزرتا. چونکہ حبابا کا معجزہ چوتھے امام نے دکھایا, اور ابھی آپ نے اشرہ چوتھے امام کا سنا, 21 محرم سے 30 محرم کسی عنوان پہ بات ہو چوتھے امام کے حالات آتے ہیں, تو یہ معجزہ ابھی آپ سن چکے ہیں حبابا کا. لیکن حبابا کے معجزے کے آخر میں یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے کہ مولا علی نے کہا کہ بس اس طرح سے اس پتھر پر جس طرح میں نے اپنا نام نقش کیا ہے, جو اس طرح سے کرے وہ میرا برحق جانشین ہوگا, یہ جملہ کہا. جو باقی معجزات میں سے ہر ایک کے لیے نہیں کہا, کچھ کے لیے کہا, جس کے لیے, جس معجزے کے لیے جملہ ہے حبابا وہی. کچھ لوگ ذرا سا کنفیوز ہوئے, حبابا وہی جنہوں نے مولا سے یہ حدیث سنی کہ داڑھی منڈانے والے وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے مست شدہ بغیر چھلکے کی مچھلیوں کی شکل میں ہیں, بہت سخت الفاظ ہیں اس کے. اور جو دشمنان اہل بیت کا لشکر ہے, جس لشکر کا تذکرہ آپ زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں, کہا یہ وہ لوگ ہیں جو داڑھی کو منڈواتے ہیں. کتنی مشکل حدیث ہے یہ. اب تو پھر بھی کچھ زمانہ, کچھ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں داڑھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہے بہت سی جگہوں. معجزہ تو ایک طرف رہتا ہے, وہ اسی حدیث کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں کس طرح سے اس کو غلط ثابت کریں, جبکہ اس کے آخر میں جملہ ہے مولا نے معجزہ دکھایا, چوتھے امام نے اس معجزے کو ڈبل کیا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ خاندان اہل بیت تھا جہاں کی ایک حدیث تو ہم نے سنی, دوسری حدیث خود بنا لیجیے وہ بھی بالکل سچی رہے گی. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد تو ہیں, مگر اس خاندان میں اولنا بھی علی, اوسطنا بھی علی, آخرنا بھی علی, کلنا بھی علی ہے اس خاندان میں. اب چوتھے امام نے اپنے دادا علی, چوتھے امام کا ایک نام علی الاوسط, بعض حضرات اس کو امام حسین کے اولاد میں لے گئے, علماء اور محققین نے اسے چہردہ معصومین کے نام علی میں رکھا کہ پہلا علی مولا, آخری علی دسویں امام, بیچ کے دو علی, تو خیر. چوتھے امام نے اپنے دادا کے معجزے کو ڈبل کیا, اس کی کاپی نہیں کی, کاپی بھی کی اور اس کو ڈبل بھی کیا. واقعہ بہت مشہور ہے, خصوصاً میں تو ہر سال چوتھے امام کی شہادت کی مجلس میں یہ روایت ضرور پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے آپ نے بھی سنی ہوگی. لیکن اس کے آخر میں جو جملہ ہے وہ کتنے معجزوں کے آخر میں, کہ اگر کوئی اس معجزے کی اس طرح سے نقل کرے وہ میرا برحق جانا چاہیے. یہ حبابہ سے کہا اور بھی کچھ معجزات میں, لیکن ہر معجزے میں یہ جملہ نہیں. اس کا مطلب باقی معجزے آگے چل کر سائنس کی ترقی سے, ٹیکنالوجی کی ترقی سے, علم کی ترقی سے ایک بچہ بھی دکھا سکتا ہے. بہت اس کی مثالیں ہو گئی. مگر صحیح معنوں میں جو لفظ جو حبابہ کے واقعے کے آخر میں آیا, اب یہ خود ریسرچ کا ایک موضوع, چہاردہ معصومین کے کتنے معجزوں کے ساتھ یہ جملہ آیا, اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع پہ ریسرچ کی, لیکن ایک معجزہ ایسا جس کے لیے لفظ آیا خالدہ, وہ جو ایام عزا کا آخری اشرہ جب میں نے یہاں سے پڑھا تھا امام مرجع علی رضا میں, تو یہ لفظ آیا تھا خالدہ. اب جو جہاں سے میں آ رہا ہوں, میں نے ملک کا نام بھی لے لیا, آپ کو فاصلہ بھی بتا دیا کتنا ہے نا, فاصلہ بھی بتا دیا, وہیں سے آ رہا ہوں. تو وہاں اب میں پڑھ گیا, خیال ہی نہیں رہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اردو اب کوئی نہیں جانتا, تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بحث ہو رہی ہے کہ مولانا نے کہا خالدہ, یہ کون خالدہ؟ ایک نے کہا وہ میری دیورانی کی چھوٹی بہن ہے نا, اس کا نام خالدہ. دوسرے نے کہا ہاں ہاں مولانا سی بلاک رضویہ میں رہتے تھے, ای بلاک میں وہ خالدہ رہتی تھی, مولانا کی والدہ کے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات. خالدہ عربی کا لفظ ہے, آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو مسئلہ پیش نہیں آئے گا. وہاں پیش آیا, اصل موضوع تو رہا ایک طرف, ایئرپورٹ آنے تک خالدہ کو سمجھاتا رہا. خالدہ عربی کا لفظ جو قرآن میں جنت و جہنم کے حوالے سے بہت آیا, ہم فیہا خالدین, ہم فیہا خالدون, ہم فیہا خالد, کئی انداز سے آیا. خالد کے معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ, پرمیننٹ, جو کبھی ختم نہ ہو. پورے معجزوں میں قرآن کے لیے لفظ ہے قرآن معجزہ خالدہ ہے, قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے, نہ کوئی اس کی کاپی کر سکتا ہے, نہ اس جیسا کوئی جملہ بنا سکتا, نہ اس کا جواب لا سکتا, یہ صرف قرآن کے لیے ہے. قرآن معجزہ نہیں ہے, خالی معجزہ نہیں ہے, قرآن معجزہ خالدہ, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ. باقی سارے معجزات جن کے ساتھ لفظ خالدہ نہیں ہے, بچہ بھی دکھا سکتا ہے, قرآن معجزہ خالدہ. ہمارا عنوان قرآن ہے, بہت اچھا عنوان ہے, لیکن حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب ایام عزا میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, اس عنوان پہ وہی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہمارا عنوان کیا تھا؟ پہلے مجلس کے شروع سے جو بچے بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں, بھول گئے نا آپ کہاں سے کہاں گئے؟ حدیث قدسی. وہ لفظ میری زبان پہ آیا تھا تو پھر حدیث قدسی اور قرآن کا فرق, کہ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام, قرآن بھی اللہ کا کلام. حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں, قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں. ہاں حدیث معصوم, 14 معصوم کی حدیث, اس میں بھی کلام وہ بھی اللہ کا ہے, لیکن الفاظ اس امام معصوم کے, کلام وہ بھی اللہ کا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی زبان سے کوئی نطق ہی نہیں کرتا ہے, کہ لفظ رسول کی زبان پہ نہیں آتا بغیر وحی کے, ہر چیز وحی ہے. تو تینوں, قرآن, حدیث قدسی, حدیث معصوم, تینوں میں پیغام اللہ کا, بات اللہ کی ہے. کیونکہ حدیث کا لفظ آتے ہی لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں, اگر داڑھی کی حدیث ہو. اچھا قرآن میں نہیں ہے, داڑھی حدیث میں, حدیثوں کا کیا, صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, اور اگر پلٹ کے ہم کبھی بات کہہ دیں تو ہم بدعقیدہ بھی کہلائیں گے. یہ تو مثال کے طور پہ ہم بات کہتے ہیں. جی ہر مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا, یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے نا. اب حدیث تو صحیح بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, سب جہنم میں چلے جائیں. فرقہ ہے عالم اسلام کا جو یہاں تک کہتا ہے کہ تمام انبیاء بھی جہنم میں جا سکتے. ارے یہ مولانا ہی تو مقصر ہوگا, انہوں نے کہا اہل بیت کی شان میں, اہل بیت کا تو لفظ ہی نہیں آیا. لیکن اگر اہل بیت کے کسی عام شیعہ کے لیے بھی آپ نے ایسی بات کہہ دی, تو جتنا آپ اہل بیت کو مانیں پھر بھی آپ مقصر کہلائیں گے. تو خیر یہ مسئلے یہاں کے نہیں, کہنے کا مقصد جو چیز اپنے مزاج کے خلاف. تو حدیث کا اس وقت مذاق اڑایا جاتا ہے جب اپنی روٹین لائف سے ہٹ کر آ جائے, जब रोकड़ा देना पड़े, रोकड़ा बंबई और कराची की गुजराती है, जब पैसा देना पड़े तो हर अजीज मशकूक हो जाती है, जब गाड़ी रखना पड़े हर अजीज मशकूक हो जाती है, जब गाने से अपने बच्चों को बचाना वाजिब हो हर अजीज मशकूक हो जाती है, जब अपनी घर की औरतों को यहां से लेके अपने गांव तक हिजाब करवाना पड़े हर अजीज मशकूक हो जाती है। अजीजों को क्या है, सही भी है और गलत भी है। और जब सवाब मिल रहा हो, जन्नत मिल रही हो, अजाब कब्र से छुटकारा मिल रहा हो, मलकुल मौत के अजाब के रिहाई में हर हदीस मोतबर हो जाती है, कुरान से ज्यादा मोतबर हो जाती है। ये कौन सा क्राइटेरिया मोमिन ने बनाया, एक उसूल होना चाहिए। लेकिन गलत मजमे के सामने मैं सही बात कह रहा हूं, ये सारा मजमा तो पहले से ये बातें जानता। तो कुरान हो, हदीस कुदसी हो, हदीस मासूम हो, तीनों अल्लाह का कलाम है। एक में अल्फाज मासूम के हैं, कलाम अल्लाह का, एक में अल्फाज अल्लाह ही के हैं मगर बतौर मौजिजा नहीं है, वो हदीस कुदसी हैं, और एक में अल्फाज भी अल्लाह के हैं, पैगाम भी अल्लाह का है और अल्फाज बतौर मौजिजा हैं, उसका नाम कुरान है। तो बीच में जो कैटेगरी आई हदीस कुदसी, मसलन पैगंबर की यह हदीस, जिब्राइल अल्लाह की जानिब से चार पैगाम इतनी मरतबा लेकर आए कि अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मुझे डर लगने लगा कि अनकरीब ये चार चीजें वाजिब होने वाली। पैगंबर ने कहा मैं कह रहा हूं, बरद अल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही, पैगंबर ने कहा ये मैं कह रहा हूं, कलाम वही अल्लाह का, अल्फाज रसूल के, ये कहलाएगी हदीस रसूल। और ये जो हदीस अब मैं पढ़ रहा हूं ये तो सिर्फ समझाने के लिए, क्या वो मुहावरा है ना कि देख कर चावल उठा के आदमी अंदाजा कर लेता है, इत्तेफाक से देखिए चावल ये मेरे हाथ में लग गया। वो ये कहा कि पैगंबर अल्लाह ने मुझे ये पैगाम भिजवाया चार चीजों का, चारों बहुत अहम मुस्तहब है, वाजिब नहीं, मगर इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार जिब्राइल ये हुक्म लेकर आए कि पैगंबर कह रहे मुझे डर लगने लगा कि शायद ये वाजिब होने वाला। नंबर एक मिसवाक, मिसवाक बजाहिर कितनी ही गैर अहम बात क्यों ना हो मगर बहुत अहम बात है कि इस वक्त की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो यह है कि इंसान को जितनी बीमारियां हैं उसमें 90% उसके दांतों की बीमारियों की वजह से होती है। बहुत अहम दखल है दांत का, ये मेरा शोभा नहीं है, ये डेंटिस्ट का शोभा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मिसवाक खाली एक सुन्नत अमल नहीं, आज की सारी मेडिकल साइंस का रुझान इसी जानेब है, ये छोड़ दीजिए। अच्छा मेरा शोभा नहीं है तो मैंने इतनी बात क्यों कह दी, इसलिए कह दी कि डॉक्टरों के लिए ये मेरा शोभा तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकल तजुर्बात करने के लिए मैं मौजूद हूं। इतनी सारी मुझे बीमारियां कि हर डॉक्टर अपनी नई दवा पहले मेरे ऊपर ही इस्तेमाल करता। तो खैर मिसवाक, ये लफ्ज मिसवाक नहीं, इसके पीछे इतनी बड़ी हकीकत है, लेकिन बात आज मुकम्मल करना, आज की बात। दूसरी चीज नमाज शब, इतनी बार इतनी बार इतनी बार जिब्राइल आए मेरे पास। हमारे यहां बहुत से घरानों में यह तरीका पहले था और शायद आज भी हो, और वो ये है कि अगर मसलन बच्चा बाहर कहीं गया 8-10 दिन के लिए, कोई पिकनिक पे गया, स्कूल ट्रिप पे गया, किसी और रिश्तेदार का गया, वापस आए तो बाप या मां पूछते हैं बेटा अपनी फजर की सारी नमाजें टाइम पे पढ़ी थी। मैंने कहा कि एक जमाने में तो बहुत अभी भी होगा, या वालिदैन नहीं एक दिन के लिए बेटा आज की नमाज पढ़ी थी, पूछा जाता है। दीनदार घराने में वकाना इंदा रब्बे ही मरजिया वस्कुर फिल किताब इस्माईल, इस्माईल का तस्किरा किताब में करो, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, बस वो अपने रब के पास बहुत ही ज्यादा मरजिया। कुरान में ये लफ्ज आका हुसैन के लिए आया है राजियतन मरजिया, या हजरत इस्माईल के लिए आया है कि वो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म देते हैं। लेकिन हम यही पूछते हैं ना फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं, जिब्राइल कभी ये नहीं, अल्लाह की तरफ से सवाल लाते उम्मत के लिए नमाज शब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज शब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज शब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इतना कि रसूल को डर लगा कि नमाज वाजिब होने वाली जो रसूल पर ऑलरेडी वाजिब है। रसूल पे 6 नमाजें वाजिब है, नमाज शब भी वाजिब है, ये जुमला कहना जरूरी था, वरना लोग कहते वाह वाह मौलाना आप क्या मिसाल पेश कर, रसूल क्या एक नमाज के वाजिब होने से डर रहे, वो अपने लिए तो डर ही नहीं रहे, उन पर तो है ही वाजिब, वो तो हमारे और आपको ज्यादा तकलीफ से बचाना चाहते हैं। जिस मोमिन से फजर की नमाज ना पढ़ी जाए, यहां पढ़ भी ले तो अपने वतन में जाके कजा हो जाए, प्लेन में कजा हो जाए नमाज शब, जिब्राइल हमेशा। तीसरा पड़ोसी, पड़ोस का दायरा जहां जहां इंसान दुनिया में रहता, अगर कोई यहां जॉब कर रहा है, कराची में उसका घर है, पंजाब में कहीं उसका गांव है, पड़ोसी बहुत होते हैं। थोड़ी देर की ड्राइव में आपके साथ है, जियारत के सफर में आपके साथ है, हज में आपके साथ गया है, कहीं घूमने आपके साथ, पड़ोसी पड़ोसी आज मौजूद नहीं। हदीस कुदसी का इतना 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 जिब्राइल ने आके पड़ोसियों के बारे में खुदा का हुक्म पहुंचाया कि मुझे डर लगा कि अनकरीब हुक्म खुदा आने वाला है कि जब कोई मरे तो उसकी जायदाद में उसकी औलाद के साथ उसके पड़ोसियों का भी इतना हिस्सा, जो मां बहन भाइयों को नहीं मिलता कोई हिस्सा। बहुत ही एक्सट्रीम केस में ना औलाद है, ना मां है, ना बाप है, सब मर चुके हैं, या वो शादीशुदा नहीं है तब भी बाप नहीं है माने। बहन भाइयों की बारी बहुत देर में आती है। पड़ोसी जो आपके खून, जो आपकी नस्ल, जो आपके डीएनए जो लेके बैठा है बच्चा, जो हिस्सा उसको मिल रहा है उतना ना सही, तब भी हदीस में पड़ोसी को हिस्सा दो। हमारे यहां पड़ोसी को हिस्सा मिलता है गालियों में, पड़ोसी को हिस्सा मिलता है कोसनों में, पड़ोसी को हिस्सा मिलता है बुराइयों में। तो इतनी बार जिब्राइल ने कहा, एक आध मरतबा नहीं। और चौथी चीज, अब तीन भी काफी है, चौथा जो है मजमे का जरा मूड खराब भी हो सकता है, लेकिन आधे मजमे का, आधा तो नहीं, मर्द तो बहुत ज्यादा है, लेडीज तो बहुत कम है, क्योंकि जो औरतों की आवाज आ रही है मेरे कान तक तो वो जरा कम आवाज। चौथी चीज, इतना ज्यादा बीवी के हक के बारे में जिब्राइल ने मुझसे बात की, अपनी नहीं, अल्लाह का हुक्म पहुंचाया, अदा करते रहो हक, अदा करते रहो हक के पैगंबर। देखिए ये चार नसीहतें नहीं है, इनके साथ चार जुमले हैं कि वाजिब हो जाए। और मिसवाक का जो खाली मिसवाक कहा, नमाज शब में खाली नमाज शब कहा, क्योंकि ये दो चीज की अहमियत लोग जानते हैं, या लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है कि मिसवाक करते हैं। पड़ोसी स्टिल अभी हमारे यहां कमजोर डिपार्टमेंट है, तो आगे कहा इतनी नसीहत के औलाद में से मीरात में से हिस्सा मिलना। और चौथी चीज बीवी, एक आम सी नसीहत नहीं, कहा इतना 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 अल्लाह का हुक्म आया कि मुझे डर लगा कि बीवी के सामने उफ कहना भी हराम हो जाए जो मां के सामने हराम है। उफ ये नहीं कह सकते। अच्छा ये दूसरी बात कि पैगंबर ने कहा हो कि ना कहा हो, या उम्मत तक पैगाम पहुंचाओ कि ना पहुंचाओ, आज की दुनिया खुद ही आपको मिसवाक पर ले गई, जो इमाम का जुमला भी, जो हम बात कह रहे हैं ना भी मानो तब भी एक वक्त आएगा कि मानना पड़ेगी, तो वहां फर्क क्या होगा? फर्क है हमारी बात मान के अमल करते तो अजर व सवाब मिलता, अमल तो करना पड़ा बाद में, बगैर हमारी बात माने में तो अजर व सवाब से महरूम हो गए। जैसे हम मिसवाक अगर कोई इसलिए नहीं करता कि इमाम का हुक्म है, करना तो पड़ेगी आज की जिंदगी में, सवाब नहीं मिल रहा, जो इमाम की वजह से करता आ रहा है सवाब भी ले रहा। आज भी बहुत सारे लोग बीवी का हक अदा करते हैं, लेकिन जो ईमान की वजह से करते थे वो सवाब ले जाते हैं, जो ईमान की वजह से नहीं करते अपने ससुराल के धौंस और उसके साथ जवान भाई मुस्टंडों को देख के बीवी का हक अदा करते हैं, हक तो उनको भी अदा करना पड़ रहा है, लेकिन यह कि सवाब कुछ नहीं। ये भी असाबे ईमान की एक खासियत। चौथी चीज आगे, आंख बंद करके ईमान की बात पे अमल करेंगे, फायदा हो के नुकसान, तो पूरी एक मजलिस मैंने पढ़ दी आज, ले ये आखिरी जुमले में, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं मौजू से नहीं हट रहा हूं, लेकिन मौजू जो है वहां तक अभी मैं पहुंचा नहीं, जा रहा हूं उसी रास्ते पर, बस यह हदीस और इसके बाद हम का बयान इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो नौ दिन और आपकी खिदमत, इस साल 1438 हिजरा के इस चौथे अशरे में, जो माह सफर का पहला अशरा है, माह मुहर्रम के पहले अशरे का पार्ट टू, लेकिन कहा कि उफ तक नहीं कर सकते। और फिर इसमें एक दो वजाहतें हैं, लेकिन चूंकि मौजू मेरा ये नहीं, यह है हदीस कुदसी। फर्क क्या हो गया, फर्क क्या हो गया, जरा देखिए, वला तकुल लहुमा उफ, खबरदार मां बाप को उफ ना कहना, यह भी अल्लाह ने कहा लेकिन यह कुरान में आ गया तो मौजूदा, और बीवी को उफ ना कहना यह भी अल्लाह ने कहा और अल्लाह ही के अल्फाज में हम तक आया, तो यह बन गई हदीस कुदसी। और तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छा, ये रसूलुल्लाह ने कहा, पैगाम ये भी अल्लाह का, अल्फाज रसूल के हैं, तो ये बन गई हदीस से मासूम। तीनों में पैगाम एक आया, बशर्त ये व इन जाहदा का ले तुशरिक, بس ختم بات. یہ ایک لفظ. اب اگر میں ایک جملہ کہوں گا پھر میرا مذاق اڑائیں گے. اور وہ یہ کہ یہ اصحاب امام کی پانچویں خاصیت. ایک مجلس میں میں نے پانچ چیزیں جمع کر دی تو پانچ مجلسیں ہوتی تو آدھا عشرہ میں کھینچ سکتا تھا ایک ہی بات کو, لیکن خیر اب آ ہی گئی ہے تو سن لی. پانچویں خاصیت یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی, یا اس مجمع میں اگر کوئی چالیس سال کے مومن بیٹھے تو انہوں نے کم از کم تیس سال تو یہ آیت سنی یا پڑھی, اور کوئی پچاس سال کے ہیں تو انہوں نے چالیس سال, اور اگر کوئی بیس سال کا نوجوان ہے تو اس نے کم سے کم دس سال, کیونکہ یہ سورہ عنکبوت کی آیت بھی ہے اور بالکل شروع کی آیت, پانچویں ہے شاید, چوتھی یا پانچویں. سورہ عنکبوت ہم شب قدر میں ہر سال تلاوت کرتے ہیں, بلکہ شب قدر جو قرآن کی رات ہے اس میں تین ہی سورے تلاوت کیے جاتے ہیں, تو ان میں بھی پہلا سورہ عنکبوت ہے. سب سے پہلے ساتھ ہی یہاں سے لیتے ہیں قرآن. کسی آدمی سے کہیے بھائی قرآن پڑھو, وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. شب قدر میں کہا گیا قرآن پڑھو اور اسٹارٹ ہوا سورہ عنکبوت سے, اور اس کے بھی پہلے صفحے کے پہلے رکوع کی آیت. خبردار, اگر تمہارے باپ اور ماں حکم خدا کے خلاف تمہیں مجبور کریں ان کی بات, فلا توتے ہوما, خبردار ان کی بات نہ مانو. اب اتنی اہمیت و فضیلت جو قرآن میں حکم آیا تھا والدین کا اس میں بھی آ گیا, خدا کے حکم کے خلاف کوئی کہیں گے تو بات نہیں. تو حدیث قدسی پیغام اللہ کا, اس کے اندر بیوی کا حق آیا تو پھر وہاں بھی یہی پیغام آیا. ہاں اگر وہ خلاف دین کوئی بات کہہ رہی, اور اگر پیغمبر نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر, اس وقت تک جب تک کہ بیوی کے اپنے حق کی بات, اور جہاں وہ اللہ کے حق میں مداخلے شروع کر دے. ایک اصول چھوٹا سا, وہ ان جاہدا کمال تشرے کا فلا توتے ہیما, خبردار اطاعت نہ کرنا, فلا توتے ہوما, پورے پیغام کو بدل دیا. یہاں نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی نہ بیوی کی بات مانی جائے گی. اور ہیں اکثرت کے ساتھ معاشرے میں مثالیں, والدین ہیں اور بیٹے سے داڑھی منڈواتے ہیں, ماں ہے اور اپنی بیٹی کا حجاب اترواتی ہے. مکمل بے حجاب نہ کرے تب بھی گاؤں میں لے کے جاتی ہے, شہر میں لے کے جاتی ہے, کراچی میں ان کے سامنے حجاب نہیں کرنا, یہ بھی حجاب اتروانا ہے. ایسی بیویاں, ایک لفظ تو آخری زمانے کے لیے آئے, آخری زمانے کی شوہر اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اس چیز کہ وہ بیوٹی پارلر جانے کی بات کریں گے اور یہ تیار ہو جائیں گے, اجازت دے دیں گے. اب یہ جملے سارے کے سارے تشریح طلب تو نہیں ہے, لیکن ریمائنڈر, یاد دلانا ہے. مسلسل آج کا وقت ختم ہو گیا. کربلا بہترین مثال, وہاں ماں بھی آپ کو ایسی ملے گی, وہاں بیوی بھی آپ کو ایسی ملے گی, وہاں بہن بھی آپ کو ایسی ملے گی کہ حکم خدا میں رکاوٹ تو درکنار. وہ اپنے شوہروں سے, وہ اپنے بیٹوں سے, وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ حکم خدا کے لیے تڑپ رہی. یہ جو ابھی بات میں نے کہی ہے تو ایک عام ماحول ہے. بات انسان والدین کی مانتا ہی ہے, جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کی بات مانتا ہی ہے. لیکن کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ ہے کہ وہاں ام فروا جیسی ماں ہمیں نظر آتی ہے. جب حسین کہتے ہیں قاسم بیٹا یہ رات کا وقت, آدھی رات کربلا کا جنگل, یہاں آنے کا وقت نہیں, جا کے ماں کے پاس بیٹھ. کہا اماں ہی نے تو آپ کے پاس بھیجوایا. جہاں پہ, اب یہ تو ہو گئی معصوم کی مثال, جہاں پہ ماں بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب عمر ابن جنادہ کا چھوٹا بیٹا تلوار لے کے نکلا, امام نے کہا جا اپنی ماں کے پاس, کہا ماں ہی نے تو تلوار دے کے مجھے بھیجا. جہاں حبیب ابن مظاہر کی بیوہ, میں زیادہ مثالیں رکھ رہا ہوں غیر معصومی, حبیب ابن مظاہر کی بیوی جب یہ پتا چلا کہ آقا حسین نے میرے شوہر کو بلوایا ہے اور حبیب سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, حبیب نے یہ کہا, جوش میں آ کے اپنی چوڑیاں اتار کے پھینکی کنگن, کہ یہ پہن لے یہ کر, اور گھر میں بیٹھ جا, اپنی تلوار مجھے دے, میں فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے جاؤں. تو حبیب کا جملہ یہ تھا کہ مجھے اپنا خیال نہیں ہے, مجھے تیرا خیال, میرے بعد تیرا کیا ہوگا, یہ عورت کے لیے سب سے دکھتی راگ و واقعاً مسئلہ. سہاگ اجڑ گیا، میرے سر کا سائبان ہٹ گیا، میرا کیا ہوگا؟ حبیب کی بیوی کا جملہ تھا، میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، یہ برداشت نہیں کروں گی کہ فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور وہ اسی گھر میں رہے. اور یہی وجہ، یہ بھی ایک وجہ. بہت وقت گزر گیا، یہاں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے وقت کی بہت پابندی کرنا ہے. بہت مختصر دو جملے، کربلا کے نہیں، میں 11 محرم کے بعد یا کوفہ یا شام کے مسائل پڑھتا ہوں، صرف دو جملے. یہ بھی ایک وجہ، چاہنے والا ایسا بنے تو پھر آقا بھی دیکھیے کیسے ہیں. عجیب عجیب آقا ہم کو ملے جو اپنے غلاموں کی اتنی عزت افزائی کرتے ہیں، جو اپنے کنیزوں کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا کرتے ہیں. یہ سلیمان نبی بھی دیکھیں تو کائنات بادشاہ بن کر رش کریں گے. 11 محرم کا لوٹا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہو گیا، قافلے کو روک دیا گیا بھرے بازار میں، جلتے سورج کے نیچے کوفے کے اس گرمی کے ماحول میں بے محمل و اماری کی سواریوں پر سیدانیاں سر جھکائے، بالوں سے چہرہ چھپائے، ننے ننے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں. چاروں طرف کوفے کے اوباش لوگوں کا مجمع ہے، جو کہ اعلان ہو رہا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باغی ابن باغی مارا گیا، اس کے گھر والے قید ہو کے آئے ہیں. تو عام آدمی بھی تنگ، تانے، سب و شتم، پتھر، کنکر، زبان سے لے کے ہاتھ تک جس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس ماحول میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور سجاد کے گھٹنے کو ہلاتا. مولا سجاد نے جھک کے دیکھا، جیسے ہی شہر کے قریب یہ قافلہ آتا ہے، کوئی بھی شہر ہو، یہاں سے لے کے شام تک سجاد کو اونٹ سے اتارا جاتا ہے، قافلے کے آگے پیدل چلایا جاتا ہے، گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، جسم پر قیدیوں کا نیلا کرتا. قافلے کے آگے آگے چلنا ہے جب یہ قافلہ شہر سے گزرے گا. ہائے غیرت مند علی کا، غیرت مند حسین کا وارث سجاد غیرت سے ہی مر جائے. اور ایک بچے نے آ کے گھٹنا ہلایا، مولا تو ویسے ہی نگاہیں زمین پہ تھی، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا. مولا نے پوچھا تو ہے کون؟ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں. سجاد نے پلٹ کے دیکھا، سب سے پہلے قافلے پہ زینب کو ہی بٹھایا جاتا تاکہ بار بار سجاد کی نگاہ زینب پہ پڑے. کھلا سر، ننگے مال، بلویا، کوڑوں سے بڑا یہ امتحان ہوتا. ایک مرتبہ سجاد نے پلٹ کے دیکھا، پھوپھی اماں، میرے چچا حبیب کا یتیم آیا ہے. یہ اہل بیت کی کرم نوازی دیکھیے. زینب نے جیسے ہی سنا جھک کے کہا، بیٹا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے، میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں. قریب کے مکان سے ایک بیوی کی آواز آئی، نگاہیں نیچی ہیں، وہ نگاہ اٹھا نہیں پا رہی ہے. شہزادی، آپ کی کنیز صبح سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہے. زینب نے روک دیا، کہا بیوہ حبیب، باتیں بعد میں، میں تو اس لیے تیرا انتظار کر رہی ہوں. تیرا شوہر مارا گیا، تیرا سہاگ اجڑ گیا، علی کی بیٹی تیرے شوہر کا پرسا لے کے تیرے پاس آئی ہے. بھرے بازار میں زینب تجھے پرسا دیتی ہے. شہزادی سمجھ میں آ گیا، علی کی بیٹی کو ایسے ہی غلام نواز اور کنیز نواز ہونا چاہیے. لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ آپ سے ایک سوال کر لوں، ایک حبیب کی بیوہ یتیم بیوہ ہوئی، بچہ یتیم ہوا، آپ نے آ کے پرسا دیا. شہزادی، آپ کے گھر سے تو 18 لاشیں اٹھے تھے نا، کوئی آپ کو پرسا دینے بھی آیا؟ زینب ہمارا پرسا لو، تیرا بھائی حسین مارا گیا، تیرا عباس مارا گیا، تیرا اکبر مارا گیا. زینب کو تو بڑے عجیب طریقے سے پرسا ملا، کوئی چادر چھیننے والا آیا، کوئی سکینہ کے تماچے مارنے والا آیا، کوئی زینب کی کمر پہ گھوڑے برسانے والا. خدا بندہ ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے رزق کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہر قسم کے شر و ظلم و آفت سے محفوظ فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، مرتے دم تک، قیامت میں بھی، جنت میں بھی ہمیں حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما. لیکن خدا بندہ جس مقصد کے لیے میرے آقا اور میری شہزادی زینب نے یہ امتحان دیکھا. خدا بندہ ہمیں اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما, ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ماتم حسین.